یہ تو میرے خیال میں سوال کا جواب دے چکا ہوں. ایک شخص نے آج سے 10 سال پہلے 2 تولے سونا ادھار لیا, آج 2 تولے سونا 8000 روپے کا ہے, قرض واپس کیا جائے گا تو کس اعتبار سے ہوگا؟ 2 تولہ سونا لیا تھا, 2 تولہ سونا ہی دیا جائے گا, یہی بات میں نے کہی ہے, اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی. اگر پیسے لیے تھے تو اتنے ہی پیسے دینے ہوں گے, جو چیز لی تھی جتنی لی تھی اتنی ہی ادا کی جائے گی, اس میں کمی بیشی نہیں ہوگی چاہے قیمت اس کی جو بھی ہو گئی ہو. بینک جو سود دیتے ہیں کیا اس سے کوئی نیک کام کرنا جائز ہے؟ دیکھیے, اس پر بزرگان دین نے یہ لکھا ہے, فقہاء کرام نے, بہت سے لوگوں نے, کہ جو بینک میں سود کی رقم بچ گئی ہے وہ بینک کے پاس نہیں چھوڑنی چاہیے. یہ تقریباً 50, 60, 70, 80 سال پہلے یہ لوگوں کی رائے تھی, اور وہ اس لیے تھی کہ بینک سارے کے سارے انگریزوں کے تھے یا ہندوؤں کے تھے, اور جو رقم ان کے پاس ان کلیمڈ بچ جاتی تھی وہ کرسچینٹی کی تبلیغ کے لیے عیسائی مشنریز کو دے دی جایا کرتی تھی. اس لیے اس زمانے میں لوگوں نے یہ کہا کہ اگر کوئی ایسی رقم بچ گئی ہے تو آپ اس کو بینک کے پاس نہ چھوڑیں, بلکہ اس کو لے کر بغیر ثواب یا صدقے کی نیت سے, اس لیے کہ صدقہ نہیں ہو سکتا ناجائز منی کا, ثواب بھی نہیں ہو سکتا خود, تو بڑے گناہ کی بات ہے, آپ کسی مستحق کو دے دیں بغیر کسی اس کے کہ کس نیت سے, بس اس کی ضرورت پوری ہو جائے, یا کسی ایسے پبلک کام میں خرچ کر دیں جس کی ملکیت کسی ایک آدمی پر نہ ہو, بس سڑک بن رہی ہے گلی میں سڑک بنوا دیں, گلی میں کیچڑ مٹی ڈلوا دیں, کوئی اور اس طرح کا کام ایسا کروا دیں پبلک میں جس کسی خاص آدمی کی ملکیت نہ ہو, لیکن کسی دینی کام میں, بس مسجد میں, مدرسے میں, کسی اور دینی سرگرمی میں خرچ نہ کریں, عام پبلک سرگرمی میں خرچ کر دیں بغیر ثواب اور اجر کی نیت سے. یہ اس وقت رائے دی گئی تھی, اور اس وقت کے لحاظ سے رائے وزنی اور معقول معلوم ہوتی تھی. لیکن آج کیا کرنا چاہیے؟ غالباً آج پاکستان کا کوئی بینک اپنی ان کلیمڈ اماؤنٹ عیسائیوں کو نہیں دیتا, ان کلیمڈ اماؤنٹ ہمارے لیڈران ایم بی اے ایم این اے ایم پی وغیرہ کھا پی جاتے ہیں, اس لیے وہ جانے ان کا کام جانے, میرے خیال میں چھوڑ دینی چاہیے, اس کو لینا نہیں چاہیے. میری ذاتی جو میرا ذوق کہتا ہے وہ یہی ہے, ممکن ہے غلط ہو.
مسجد کے ٹوائلٹ اگر بنوا دیا,
مسجد تو ہے وہ, میرے خیال میں مسجد میں نہ دیں, چاہے ٹوائلٹ میں ہو یا کسی چیز میں ہو. میرا بچہ امریکہ میں ڈاکٹر ہے, وہ اکاؤنٹ انٹرسٹ پر نہیں لیتا. ہاں, امریکہ میں جو انٹرسٹ ہے وہ امریکہ کے بینک میں نہ چھوڑیں, اس لیے کہ امریکہ میں جو ان کلیمڈ اماؤنٹ ہوگی وہ کرسچن مشنریز کو جائے گی, وہ اماؤنٹ آپ کے صاحبزادے کو چاہیے کہ امریکہ اس سے لے لیں جو انٹرسٹ کی اماؤنٹ ہے, اس سے یا تو کسی غیر مسلم کو ہیلپ کر دیں, یا کسی اور چیریٹیبل کام میں دے دیں, یا کسی مستحق مسلمان کو بغیر کسی ثواب یا اجر کی نیت کے دے دیں. فرض کیجیے ایسے مسائل ہوتے رہتے ہیں, کیونکہ خاتون ہے اس کو ڈپورٹ کرنا ہے, کسی کے پاس واپسی کے پیسے نہیں ہیں, یا کچھ ہے ٹکٹ خرید کے دے دیں اس کو, یہ کام کرنا چاہیے. اگر سود کی حرمت کا علم ہونے سے پہلے کاروبار کے لیے قرض لیا ہو اور بعد میں احساس ہوا ہو کہ یہ قطعی حرام ہے, اب فوری طور پر قرض واپس بھی نہیں کر پاتا, تو جب تک واپس نہیں کرتا اس وقت تک پوزیشن کیا ہے؟ توبہ کرے, اللہ سے معافی مانگے, اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. لیکن اس میں اگر اپنا کسی کے ذمہ واجب الادا ہو تو وہ ختم کر دینا فرض ہے. یعنی ایک چیز تو شکل یہ ہے کہ آپ نے دوسرے سے قرض لیا ہے اور آپ کو سود بھی دینا ہے, وہ پرنسپل اماؤنٹ بھی نہیں چھوڑتا اور سود کی رقم بھی نہیں چھوڑتا, تو مجبوری ہے, آپ توبہ کریں اور دے دیں. لیکن اگر آپ نے لینا ہے تو وہ لینا جائز نہیں ہے جب سود کی حرمت کا علم ہو گیا, اس لیے کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا, جتنا ربا باقی ہے وہ اسی وقت ابالش کر دو, چھوڑ دو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ کو معلوم ہے کہ حضور کا طریقہ یہ تھا کہ جب بھی کوئی حکم آتا سب سے پہلے اپنی ذات پہ اس کا انتباہ کرتے تھے, سب سے پہلے اپنی ذات پہ عمل کیا اور اس کے بعد دوسروں کو حکم دیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی زندگی میں اسلام سے پہلے, اسلام کے بعد کبھی ذرہ برابر شائبہ نہیں تھا کہ حضور نے کبھی سود کا کاروبار کیا ہو. تو حضور کے قریب ترین عزیز جو اس طرح کے کاروبار اسلام سے پہلے کیا کرتے تھے, حضرت عباس تھے. حضرت عباس نے بھی کبھی خود سود نہیں لیا, ضرورت نہیں تھی, پیسے اللہ نے بہت دیے تھے, لیکن اسلام سے پہلے وہ دوسروں کو قرض سود پر دیا کرتے تھے, کاروبار کرنے کے لیے لوگ لیا کرتے تھے. تو حضور نے کہا کہ سب سے پہلا سود جو آج میں ابالش کرتا ہوں وہ عباس ابن عبد المطلب کا سود ہے, تو حضور نے ان کا سود سب سے پہلے ابالش کر دیا تھا اسی آیت کے تحت, تو اس لیے وہ آپ کو ابالش کر دینا چاہیے. سیونگ سرٹیفکیٹ کے منافع کی بھی وہی بات ہے, وہ بھی جائز نہیں ہے, وہ بھی سودی کاروبار پر ہوتا ہے. یہ سیونگ سرٹیفکیٹ اور یہ پرائز بانڈ, یہ سب ایک ہی طرح کی چیزیں ہیں. وہ بھی ڈیفنس سرٹیفکیٹ بھی, سیونگ سرٹیفکیٹ بھی, پرائز بانڈ بھی, ڈیبنچر بھی, اس طرح کی ساری چیزوں میں صرف ایک چیز ابھی تک پاک ہے اور وہ این آئی ٹی یونٹ ہے, باقی سب میں سود ہے. نہیں دیکھیے, شیئر کا معاملہ ذرا مختلف ہے. پہلے یہ سمجھ لیں کہ شیئر کہتے کس کو ہیں. شیئر کسی کمپنی کا جو لسٹڈ کمپنی ہو, اور یہ ایک لمبی بات ہے, کمپنیاں دو طرح کی ہوتی ہیں, ایک لسٹڈ کمپنی اور ایک ان لسٹڈ کمپنی. لسٹڈ کمپنی سے مراد وہ کمپنی ہے جس کے شیئرز کا کاروبار اور لین دین اسٹاک ایکسچینج میں ہوتا ہو. اسٹاک ایکسچینج میں اس کمپنی کا کاروبار ہوتا ہے جو پاکستان کے کارپوریٹ لا کے تحت قائم کی گئی ہو. کارپوریٹ لا اتھارٹی ایک پاکستان میں موجود ہے جس میں پاکستان کے رائج الوقت قانون کے مطابق کمپنیوں کے کاروبار کو کنٹرول کیا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے. جو کمپنی لسٹ ہو جاتی ہے وہ اس اسٹیج پہ لسٹ ہوتی ہے جب وہ کمپنی کام شروع کر دیتی ہے. ایسی بہت تھوڑی کمپنیاں ہیں جنہوں نے ابھی کاروبار شروع نہیں کیا ہوتا اور محض ان کی گڈ ویل پر ان کے شیئر لسٹ ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اس لیے اگر کوئی کمپنی ایسی ہے کہ اس نے کاروبار ایکچولی شروع کر دیا ہے اور اس رقم کی کوئی ٹینجیبل پراپرٹی اس نے خرید لی ہے یا روپیہ انویسٹ کر دیا اس نے ایکچولی کاروبار میں, اس کمپنی کا شیئر خریدنا جائز ہے. اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. سستا خریدنا بھی جائز ہے, فیس ویلیو پر خریدنا بھی جائز ہے, مہنگا خریدنا بھی جائز ہے, زیادہ مہنگا خریدنا بھی جائز ہے, اوپن مارکیٹ میں بھی اور ذاتی طور پر کسی انڈیویجول سے بھی. اس لیے کہ جو کمپنی لسٹ ہو گئی اور اس نے اپنا روپیہ کاروبار میں انویسٹ کر دیا تو وہ جو شیئر ہے, فرضیے یہ 10 روپے کا شیئر ہے, یہ 10 روپے کا شیئر ریپرزینٹ کرتا ہے اس پراپرٹی یا اس جائیداد کو جو اس کمپنی نے ایکوائر کر لی. گویا آپ نے ٹو دی ایکسٹینٹ آف 10 روپیز پر 10 ملین مثلاً آپ نے اس کے جو ٹینجیبل پراپرٹی ہے وہ خرید لی. پراپرٹی کی خرید و فروخت جائز ہے, سستی بھی جائز ہے, مرابحہ کے ساتھ بھی جائز ہے, نفع کے ساتھ بھی جائز ہے, بغیر نفع کے بھی جائز ہے, اس میں تو کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن قباحت وہاں پیدا ہوتی ہے جہاں ایک کمپنی یا تو ابھی لسٹ نہیں ہوئی یا لسٹ تو ہو گئی لیکن ابھی اس کے پاس جو رقم ہے وہ فلوئڈ منی کے طور پہ موجود ہے. فرض کیجیے 10 آدمی مل کے کمپنی فلوٹ کی ہے اور انہوں نے 1 کروڑ روپیہ جمع کر لیا. ابھی وہ 1 کروڑ روپیہ ان کے پاس 1 کروڑ روپیہ کی شکل میں موجود ہے. ابھی انویسٹ بھی نہیں کیا, جائیداد بھی نہیں خریدی, کاروبار بھی نہیں خریدا, انویسٹ بھی نہیں کیا, اس کے وہ شیئر بیچ رہے ہیں. وہ شیئر جو ہے وہ یہ روپیہ ہی ہے, روپے کو ریپرزینٹ کرتا ہے اور روپے کی روپے سے خرید و فروخت جائز نہیں ہے, کمی بیشی کے ساتھ وہ ربا ہے. تو وہ شیئر اگر 10 روپے کا 10 روپے میں لے رہے ہیں تو وہ جائز ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا, میں ذرا بات پوری کر لوں. اگر وہ شیئر 10 روپے کا 10 روپے میں ہے تو جائز ہے. اس لیے کہ گویا مبادلت المال بالمال ہے, اتنے ہی پیسے میں آپ لے لیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, بشرطے کہ ادھار نہ ہو, وہیں دین اینڈ دیئر ہو. اس لیے کہ مبادلت المال بالمال کا اصول یہ ہے, کیش کا کیش سے, کہ دین اینڈ دیئر ہو اور بغیر کمی بیشی کے ہو, یدم بیدن والفضل ربا. لیکن اگر اس میں کمی آ جائے, شیئر 10 روپے کا لکھا ہوا ہے, آپ 8 روپے میں لیں یا 12 روپے میں لیں, تو یہ جائز نہیں ہوگا. اس لیے کہ رقم کی زر کی خرید و فروخت کمی بیشی کے ساتھ ہو رہی ہے. جہاں تک تعلق ہے اسٹیپولیشن کا یا اسپیکولیشن کا, اسپیکولیشن کی 2 قسمیں. میرا خیال ہے اس پر پھر الگ سے گفتگو کریں, بڑی لمبی گفتگو ہے, مختصر میں غلط فہمی کا امکان ہے. اسپیکولیشن 2 طرح کی ہے. ایک اسپیکولیشن ہوتی ہے وہ جو بطور ایک بڑے ماہر کاروباری کے آپ کے ذہن میں آتی ہے. مثال کے طور پر آپ کاروبار کرتی ہیں مثلا سبزیوں کا اور اس طرح کی چیزوں کا, آپ کو معلوم ہے کہ اس سال اس کا امکان ہے کہ پیاز کی فصل خراب ہوگی, آپ کو اندازہ ہے کہ خراب ہوگی, یا آپ کو معلوم ہے کہ پیاز پاکستان سے کوئی ملک امپورٹ کر رہا ہے اور بڑی زیادہ پیاز باہر چلی جائے گی اور یہاں کم ہو جائے گی, قیمت بڑھ جائے گی. آپ نے اس قیمت بڑھنے کے ساتھ پیاز بہت سارا خرید کے رکھ لیا, اسپیکولیشن ہے. لیکن یہ اسپیکولیشن آپ کی ایک مہارت اور آپ کی سمجھ بوجھ اور انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے ہے, اس میں کوئی قباحت نہیں ہے, یہ جائز ہے. اس کی شرائط ہے مزید, ان شرائط کا لحاظ رکھتے ہوئے یہ جائز ہے. لیکن ایک اسپیکولیشن ہوتی ہے کریٹڈ اسپیکولیشن, فرضی اسپیکولیشن. وہ یہ ہوتا ہے کہ جو ماہر اور عیار قسم کے کاروباری ہوتے ہیں وہ فرضی قسم کی ایک اسپیکولیشن پیدا کراتے ہیں. مثال کے طور پہ انہوں نے 2 آدمیوں نے مل کر اندر خانہ ساز باز کر کے ایک کمپنی فلوٹ کی, اور کمپنی فلوٹ کی وہ چلنے کا کوئی اس کا امکان نہیں ہے, وہ بیٹھ جائے گی کمپنی, بیٹھنے والی ہے. کچھ لوگوں کو انہوں نے پیسہ کھلایا, روپیہ دیا, اور انہوں نے فرضی طور پہ اس کے شیئر خریدنے شروع کر دیے. جب فرضی طور پہ شیئر خریدنے شروع کیے, مارکیٹ میں چرچا ہو گیا کہ جی کمپنی کا شیئر بک رہا ہے. جب شیئر بک رہا تھا تو لوگوں نے جا کے جو 10 روپے کا شیئر تھا وہ 40-40 روپے میں 50-50 میں خرید لیا. جب سب لوگوں نے شیئر خرید لیا, انہوں نے وڈرا کر لیا, کمپنی بیٹھ گئی, جس نے 10 روپے کا شیئر 40 روپے میں خریدا تھا وہ بیچارہ تباہ ہو گیا. یہ جو اسپیکولیشن جو اس نے کی ہے یہ ناجائز ہے, شریعت میں اس کی مانیتا ہی. اس لیے کوئی ایک سوال اسپیکولیشن کے بارے میں دینا دشوار ہے, مختلف شکلیں ہیں. اس کو اس جواب پر کوئی عمل درآمد نہ کیجیے گا, یہ محض سمجھنے کے لیے ہے, لیکن اس کی بہت تفصیلات ہیں. کیا کرے, کون سی والی اسپیکولیشن, یہ پہلے والی یا دوسری والی؟ پہلے والی کرے تو جائز ہے. وہ ناجائز ہے, حرام ہے, وہ ناجائز ہے اور حرام ہے بالکل. اس میں جھوٹ بھی ہے, اس میں دھوکہ بھی ہے, اس میں غرر بھی ہے, اس میں اور بھی بہت ساری قواہتیں ہیں, قمار بھی ہے. واٹ سارٹ آف این امپیکٹ ڈز نیشنلائزیشن پرائیویٹائزیشن ہیو آن ربا جنریٹنگ فائنینشیل سسٹم؟ میرا خیال ہے پرائیویٹائزیشن یا نیشنلائزیشن کا ڈائریکٹ ربا سے تو کوئی تعلق نہیں معلوم ہوتا. ایسی چیزوں کی پرائیویٹائزیشن بھی ہو سکتی ہے جس میں ربا نہ ہو, اور ایسی چیزوں بھی ہو سکتی ہے جس میں ربا ہو. یہی حال نیشنلائزیشن کا ہے. لیکن کیا نیشنلائزیشن جائز ہے؟ میرے خیال میں تو یہ جائز نہیں تھا. اور پرائیویٹائزیشن بھی جائز ہے کہ نہیں, مجھے اس میں تامل ہے. نیشنلائزیشن جب ہوا تھا, والد صاحب نے کیا تھا, اس میں لوگوں کی جائیداد چھین لی تھی بغیر کسی تحقیق کے کہ کس نے جائز کمائی ہے, کس کی ناجائز ہے. ایک حکم دے دیا کہ جس کی فیکٹریاں ہیں اور کاروبار ہیں اور بزنس ہیں سب انہیں چھین لیے, اور صاحبزادی کہہ رہی ہے کہ نہیں غلط چھینے تھے, اب ہم واپس کر رہے ہیں. جس پہ گورنمنٹ کا اتنا روپیہ لگا ہے, گورنمنٹ کے وسائل اس پہ صرف ہوئے ہیں میرے آپ کے ٹیکس سے, وہ کسی پارٹی کو پونے بیچ دینا میرے خیال میں جائز نہیں ہے. لوگوں سے پوچھے بغیر, عامۃ الناس سے پوچھے بغیر. فرض کیجیے ایک فیکٹری تھی, آج سے 20 سال پہلے وہ نیشنلائز ہوئی, اس پر سرکاری وسائل خرچ ہوتے رہے, اس پہ لوگوں نے, وہ سکھ انڈسٹری تھی, اس کو سکھ انڈسٹری کو سسٹین کرنے کے لیے سرکاری فنڈ سے روپیہ دیا جاتا رہا 20 سال تک, اور اس 20 سال سے میرے آپ کے ٹیکس سے دیے جانے کے نتیجے میں وہ قائم ہو گئی, پراسپر کر گئی. اب اس کو 1/10 1/20 قیمت پر بیچ دیں, میرے خیال میں تو یہ جائز نہیں ہے. نہ وہ جائز تھا نہ یہ جائز ہے. لیکن بعض صورتوں میں وہ بھی جائز تھا, بعض صورتوں میں بھی جائز. فرض کیجیے ناجائز کمایا ہو, کسی کا پرائیویٹ ہاتھ میں رہنا نیشنل مفاد کے خلاف ہو, فرض کیجیے پرائیویٹ اسلحہ فیکٹری کو لگائے گا, تو وہ درست نہیں ہے. حکومت یہ سمجھتی ہے کہ مناسب نہیں ہے, اس کو نیشنلائز کر سکتے ہیں. کوئی ایسی خطرناک چیز لگاتا ہے جو دواؤں میں بھی استعمال ہوتی ہے اور تباہ کن بھی ہے, اس کو نیشنلائز کرنا چاہیں, اس طرح کی صورتوں میں جائز ہے. کوئی ایک بات کہنا کہ نیشنلائزیشن مطلقاً جائز ہے, مطلقاً ناجائز ہے, یہ کہنا بڑا دشوار ہے جب تک اسپیسیفک سوال نہ ہو. اگر آپ میرا ایک کام کر دیں, میرے ڈرائیور سے کہیں کہ جا کے دفتر میرا بند کروا کے بریف کیس, میرا اسٹاف کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ڈرائیور وہاں چلا جائے اور بریف کیس لے آئے, دفتر والوں سے کہہ دیں بند کر دیں. اچھا, 40 سال پہلے میں جواب, 40 سال پہلے مہر طے ہوا 2000 روپے, اب اگر مہر لینا چاہیں تو 2000 دیں گے یا جو آج ویلیو؟ افسوس ہے کہ آپ کو 40 سال پہلے لے لینا چاہیے تھا, آپ نے نہیں لیا, تو اب 2000 روپے ہی آپ لے سکتی ہیں, زیادہ نہیں لے سکتی. اس لیے کہ ابھی میں بار بار عرض کر چکا ہوں کہ روپے کی قیمت کے گھٹنے یا بڑھنے سے جو واجب الادا کوانٹیٹی ہے وہ کمی بیشی نہیں ہوگی, اتنی ہی رقم دینی ہوگی. اگر وہ روپیہ تھا جب بھی, سونا تھا جب بھی, چاندی تھی جب بھی, کوئی اور چیز تھی جب بھی, فرض کیجیے یہ طے ہوا کہ جی 50 من گندم دیں گے مہر میں, مثلاً کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے, 50 من گندم دینا طے کیا تھا, اس وقت فرض کیجیے 1 روپے کا 20 شیر ملتا ہوگا, آج کتنے کا 20 شیر ملے گا آپ کو معلوم ہے, تو کوانٹیٹی اتنی ہی دی جائے گی جتنی طے ہوئی تھی. جی بالکل بدلا جا سکتا ہے. اگر آج سارے قوم اپنا اپنا روپیہ بینکوں سے نکال لے تو بینک سسٹم بدلنے میں مجبور ہوں گے. ایک سوال ہے, اگر کوئی مرد لوگوں کو قرض دینے کے لیے کام کرتا ہے اور وہ قرض میں صرف اتنے پیسے زائد لیتا ہے جو اس قرض دینے کے لیے ایک ملازم رکھتا ہے اس کی تنخواہ دے سکے, تو کیا یہ جائز ہے؟ یہ وہ چیز ہے جس کو سروس چارج کہتے ہیں. فرض کیجیے کہ بینک یا کوئی اور ادارہ قرض دیتا ہے اور اس پہ کوئی سود وصول نہیں کرتا, 1 لاکھ روپیہ دیا, 1 لاکھ روپیہ واپس لے لیا, لیکن یہ پروسیس مکمل کرنے کے لیے اسے کچھ اسٹاف کی ضرورت ہے, تھوڑے سے اسٹاف کی. فرض کیجیے وہ ایک ملازمین کی ایک فوج رکھتا ہے, گروپ رکھتا ہے, اس کو ٹائپ رائٹر چاہیے, اس کو دفتر چاہیے, اس کو قرضہ دینے سے پہلے کوئی فیزیبلٹی کروانے کے لیے کوئی اسٹڈی کروانی ہے, یہ ایکچوئل ایکسپنسز وہ لے سکتا ہے. اور اسلامی نجاتی کونسل نے جب یہ رپورٹ سبمٹ کی تھی اپنی 1980 میں, تو اس کی اجازت دی تھی کہ وہ سروس چارجز بینکوں کو لینے کا اختیار ہوگا اور یہ سود شمار نہیں ہوگا. سعودی عرب میں بھی ایسا ہی ہے, سوڈان میں بھی ایسا ہی ہے, ملیشیا اور ایران میں بھی ایسا ہی ہے. لیکن اگر مطلقاً اس کی اجازت دے دی جائے کہ سروس چارجز بینکوں کو لینے کا اختیار ہے, تو یہ ایک رستہ کھل جائے گا سود لینے کا. کہیں گے 5%, 10%, 15%, تو یہ طے کیا گیا تھا اور اس پہ عمل درآمد سودان ملیشیا سب جگہ ہو رہا ہے کہ اسٹیٹ بینک جو اس ملک کا ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ مقرر کرے کہ کتنی اماؤنٹ میکسیمم سروس چارج کے طور پر لی جا سکتی ہے. بعض ملکوں میں 0.5% ہے, 0.50%, بعض ملکوں میں 1% ہے, بعض ملکوں میں 1.5% ہے. یہ تقریباً ریشو ہے سروس چارج کا, اس سے زیادہ ہے تو وہ سروس چارج نہیں ہے. یہ پتہ نہیں کیا ہے آپ نے یہ کیا لکھا ہے؟ ہاں, سیاہی کی قیمت لی جا سکتی ہے, اس کے میں کوئی قباحت نہیں ہے, اس لیے کہ وہ چیز کنزیوم ہوئی ہے. کیا جن بینکوں میں رقم نفع نقصان کی ذمہ داری کے ساتھ جمع کرائی جائے وہ درست ہے؟ نہیں, یہ کہنا بڑا دشوار ہے. پہلے یہ پتہ چلے کہ وہ بینک اس روپے کو کس کاروبار میں لگاتا ہے. فرض کیجئے نفع نقصان کی بنیاد پہ تو کرتا ہے, لیکن وہ شراب خانے چلاتا ہے, پورے دنیا سے انگور خرید کے شراب بناتا ہے اور بیچتا ہے, تو وہ تو جائز نہیں ہے. اس لیے کہ چاہے نفع نقصان ہو لیکن وہ شراب کا کاروبار ہے. اگر لے مین یہ کرے کہ اگر لے مین کو یہ معلوم نہیں کہ بینک کس کاروبار میں لگاتا ہے, فرض کیجئے آپ کو ایک تو شکل ہے کہ معلوم ہو گیا, پھر کوئی گنجائش نہیں. فرض کیجئے پاکستان کا ایک بینک ہے, بینک اے, وہ نفع نقصان کی بنیاد پہ کاروبار کرتا ہے, اور یہ قباحتیں بھی اس میں نہیں جو میں نے ابھی وضاحت کی, اور وہ کسی ناجائز 25 کاروبار ہیں اس میں سے ایک ناجائز بھی ہے, تو اس میں گنجائش ہے, اجازت ہے, اس لیے کہ اس کا امکان موجود ہے کہ جو حصہ آپ کو ملا ہو وہ اس جائز حصے میں سے ملا ہو اور ناجائز حصے میں سے کسی اور کو ملا ہو. تو شریعت نے اس معاملے میں نرمی رکھی ہے اور بہت زیادہ سختی کی ترغیب نہیں دلائی, اس لیے کہ اس معاملے میں سختی کریں گے تو پھر مشکلات کا آپ شکار ہوں گے. دیکھیے میں نے ابھی جو وضاحت مثال کی دی ہے آن پیپر تو وہ ٹھیک ہے, لیکن جو ایکچوئل پریکٹس وہاں ہو رہی ہے وہ شریعت کے خلاف ہے. ایکچوئل پریکٹس یہ ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں ساری ڈاکومنٹس پہ سائن کروا لیتے ہیں, اور سائن کروانے کے بعد بہت ساری تدبیریں ہیں, ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ سائن کروا لیتے ہیں اور پریکٹیکلی وہ سارا کاروبار ربا کے مطابق ہی چل رہا ہے, لیکن آن پیپر اس کو وہ نام بدل دیا ہے. نام بدلنے سے کوئی چیز نہیں بدلتی. ایک سوال ہے کہ مختلف بینکس اور انڈسٹریز کے, جواب میرے خیال میں دے چکا ہوں. اگر کوئی ہمیں کسی کام کے لیے ڈالر بھجواتا ہے اور ہم ڈالر رکھ کر اپنی رقم سے اس کا کام کر دیتے ہیں, اور جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے تو ہم ڈالر چینج کرواتے ہیں, اس وقت ڈالر کی قیمت زیادہ ہوتی ہے, تو کیا اس نفع پر ہمارا حق ہے یا اس کا بھی جس نے ڈالر بھجوائے ہیں؟ دیکھیے اگر اس نے ڈالر اس لیے بھجوائے ہیں کہ اس ڈالر ہی سے آپ کو وہ کام کرنا ہے, ڈالر ہی سے وہ کام آپ کو کرنا ہے, تو پھر تو اس کی اجازت نہیں ہے. مثلا آپ امریکہ میں ہیں اور امریکہ ہی میں ایک شخص نے آپ کو رقم دے دی اور ڈالر ہی میں خرچ کرنا ہے, ڈالر ہی سے لینا دینا ہے, آپ نے اس کے ڈالر سے کوئی اور کرنسی خریدی جو امریکہ میں سستی تھی اور بعد میں بیچ دی, تو یہ کاروبار کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے, اس لیے کہ آپ امین ہیں اس رقم کی, اور امین کاروبار نہیں کر سکتا رقم سے. کاروبار وہ کر سکتا ہے جس نے کاروبار کے لیے روپیہ لیا ہو, تو وہ مشارکہ کا جب تک تعلق نہ ہو. ایک شکل یہ ہے کہ روپیہ مثلا پاکستان میں خرچ کرنا ہے اور روپے میں خرچ کرنے کے لیے اس نے آپ کو دیا ہے, اس وقت پاکستان میں روپے کی ڈالر کی قیمت مثلا 35 روپے تھی, اور جب آپ بھنانے کے لیے گئے تو پتہ لگا کہ وہ 37 روپے ہے, اور اس کو یہی معلوم ہے کہ ڈالر 35 روپے میں ہے. یہ ایک صورتحال تھوڑی سی مختلف ہے. میرا ذاتی خیال ہے کہ تقوی کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس رقم کو بھی آپ خرچ نہ کریں, اس لیے کہ امین ہیں اور امانت کے طور پر جو اضافہ ہوا ہے وہ اسی کی رقم میں ہوا ہے, اس کی اجازت نہیں ہے. لیکن اگر اس کی اجازت ہو یا یہ خیال ہو کہ وہ معلوم ہوگا تو وہ اعتراض نہیں کرے گا, تو یہ شاید گنجائش ہو, اس لیے کہ اس طرح کی ایک مثال سیرت میں ملتی ہے. ایک مرتبہ عیدین کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو پیسے دیے اور کہا کہ جا کے میلے دمبا خرید کے لے آؤ, تو وہ اس پیسے میں جا کے دو دمبے خریدے انہوں نے, اور پھر بعد میں ایک دمبا مارکیٹ میں فروخت کر دیا, اور جتنی قیمت حضور نے دی تھی وہ قیمت بھی واپس کر دی اور دمبا بھی واپس کر دیا. تو حضور نے فرمایا یہ کیسے؟ تو انہوں نے کہا میں نے اس رقم میں دو خریدے تھے, بعد میں ایک فروخت کر دیا اتنے ہی پیسے میں, تو ایک رقم آپ کی ہے اور یہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کاروبار میں برکت دے. صحابہ کہتے ہیں کہ وہ کسی مٹی کو بھی اٹھا کے بیچتے تھے تو اسے برکت ہوا کرتی تھی اور اس میں ان کو نفع ہوتا تھا. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص آپ کو بطور امین کے رقم دے, لیکن یہ اسی کے فائدے میں آپ اسے کرنا چاہیں تو کریں, اس میں اپنا فائدہ نکالنا, ان صحابی نے ایک روپیہ خود نہیں رکھا ایک درہم, اس لیے میرا خیال ہے یہ بھی درست نہیں ہوگا. اس لیے کہ یہ رقم اسی کی ہے. ہاں ہاں وہ کر سکتے جی 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 ہاں 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 اس میں گنجائش ہے جی بالکل گنجائش. فرق کیجیے ایک سو نے ڈالر کیا گھڑی دے دی کسی نے کہ جی اس وقت پیسے نہیں گھڑی بازار میں بیچ کے مجھے فلاں چیز لا دینا. آپ نے بازار میں بیچنے کے بجائے خود رکھ لی اور مارکیٹ کی جو رقم تھی مارکیٹ ویلیو کے حساب سے اس کی قیمت آپ نے دے دی. یہ بھی ہو سکتا ہے. دیکھیے اس میں دو شکلیں ہیں. ایک شکل پہلا سوال تو یہ کہ کیا حکومت وقت نے اس کی اجازت دے رکھی ہے پاکستان میں دے رکھی ہے اس لیے وہ اعتراض تو نہیں ہے. ڈالر اور روپیہ دو ڈفرینٹ کموڈیٹیز ہیں ان میں تفاضل یعنی کمی بیشی کے ساتھ خرید و فروخت جائز ہے لیکن ادھار جائز نہیں ہے. ادھار بھی ہو کمی بیشی بھی ہو دونوں ایک ساتھ ہوں اس کی اجازت نہیں ہے. کمی بیشی کی اجازت ہے اس لیے کہ دو ڈفرینٹ کموڈیٹیز ہیں ڈالر اور ہے ریال اور ہے روپیہ اور ہے اس میں یکسانیت ضروری نہیں ہے. لیکن اگر صرف ڈالر ہوں یا صرف ریال ہوں یا صرف روپیہ ہو تو اس میں کمی بیشی ہی نہیں ہونی چاہیے برابری ہونی چاہیے جائز ہے. جی جائز ہے وہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی جائز ہے. کریڈٹ کارڈ دو طرح کے ہوتے ہیں. کریڈٹ کارڈ کچھ تو وہ ہیں جو پاکستان میں بینکوں نے شروع کیے ہیں یا سعودی عرب میں ہیں یا ایک دو اور مسلم ممالک میں بھی ہیں. میں نے جہاں تک ان کے معاملات کا جائزہ لیا مجھے وہ جائز معلوم ہوتے ہیں. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے کریڈٹ کارڈ جائز ہیں لیکن میں جو بات بتا رہا ہوں وہ یہ کریڈٹ کارڈ ہوتا کیا ہے. کریڈٹ کارڈ ہوتا یہ ہے کہ فرض کیجئے بینک آف امریکہ ہے. بینک آف امریکہ آپ سے ہر مہینے 5,000 روپے لیتا ہے 5,000 ڈالر فیس لیتا ہے مثلا اور آپ کو ایک کریڈٹ کارڈ جاری کر دیتا ہے. اس کریڈٹ کارڈ کو آپ اس ہر کریڈٹ کارڈ کی ایک مالیت ہوتی ہے جو اس پہ لکھی ہوتی ہے 1,00,000 5,000 25,000 30,000 10,00,000 20,00,000 ایک کروڑ لکھا ہوتا ہے اس پہ. اوپن بھی ہوتے ہیں دونوں طرح کے ہوتے ہیں اوپن بھی ہوتے ہیں لمیٹڈ بھی ہوتے ہیں. اوپن ہو تو اس میں انلمیٹڈ ہے. اچھا اس کارڈ کا مصرف یہ ہے کہ دنیا میں آپ کہیں بھی جائیں اور کوئی آپ کو کچھ پیسہ ویسا لے جانے کی ضرورت نہیں. کارڈ جیب میں رکھ لیں جو خریداری کرنی ہے وہ کر لیں ہوٹل میں جا کے ٹھہر جائیں اور کارڈ اس کو دے دیں وہ اس کریڈٹ کارڈ کا نمبر درج کر لے گا رسید لکھے گا آپ سے سائن کروا لے گا اور جس بینک کا کریڈٹ کارڈ ہے اس کو جا کے بھیج دے گا اور وہ بینک اس کو پیمنٹ کر دے گا. پھر سال کے ختم پر بینک آپ کو بتا دے گا کہ جی آپ نے اتنی خریداری کی ہے مثلا 25,000 ڈالر کی یا 25,000 روپے کی آپ مجھے 25,000 روپے ادا کر دیں. اس حد تک تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے یہ جائز ہے. جو 5,000 ریال یا 5,000 3,000 2,000 500 وہ سروس چارج ہے اس کی فی ہے اس میں کوئی قباحت نہیں. اتنی بڑی سروس ہے کہ پوری دنیا میں آپ ہر جگہ پیسہ لے لیں آپ کو مل جائے گا. لیکن یہ جب رقم آپ اس کو پے بیک کریں تو وہ اس پہ کوئی سود وصول کرتا ہے نہیں کرتا. دنیا میں جتنے بینک ہیں وہ سب سود وصول کرتے ہیں اور خاصا بڑا سود ہوتا ہے جو عام حالات میں سود کی اماؤنٹ سے بہت زیادہ ہوتا ہے. ظاہر ہے وہ سود جائز نہیں ہے لیکن مجھے ابھی پچھلے دنوں بتایا کہ جی حبیب بینک یا نیشنل بینک ان میں سے کسی بینک نے سروس شروع کی ہے کریڈٹ کارڈ کی اور اسی طرح سے فیصل اسلامک بینک والوں کی بھی سروس ہے البرکہ والوں کی بھی شاید سروس ہے. وہ سود وصول نہیں کرتے کم از کم زبانی یہ بتایا. میرے پاس تو کریڈٹ کارڈ نہیں مجھے نہیں معلوم لیکن زبانی یہ معلوم ہوا کہ وہ سود نہیں لیتے. اگر وہ سود نہیں لیتے تو وہ جائز ہے. نہیں اس میں ایک راستہ تقویٰ کا ہے ایک فتویٰ کا ہے. فتویٰ کا راستہ تو یہ ہے کہ آپ اتنے مہینے کے اندر اندر ایک مہینے کے اندر اندر ادا کر دیں اور سود کی نوبت ہی نہ آئے تو آپ سود دینے اور لینے سے بچ جائیں. لیکن تقویٰ کا راستہ یہ ہے کہ اس سے بھی بچیں اس لیے کہ آپ نے اس سے معاملہ تو کیا نا کہ اگر ایک مہینے میں نہ دے سکے تو آپ سود دیں گے تو سود دینے کا آپ نے رضامندی تو ظاہر کر دی یعنی یو ہیڈ ایگریڈ ٹو پے دی اماؤنٹ آف انٹرسٹ. میرے خیال میں یہ بھی درست نہیں ہے کہ آپ معاملہ کریں کہ اگر ہم ایک مہینے نہ دے سکے تو سود دیں گے چاہے نہ دیں. یہ ایسا ہی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر یا تو یہ کر لیں ورنہ ہم مل کے چوری کریں گے اور ارتکاب کریں گے چوری کا چاہے نوبت نہ آئے لیکن چوری کا ارادہ تو کر لیا. کیسے مثلا ہاں یعنی اگر وہ مستحق ہے تو اس کو اجر اور ثواب یا صدقے کی نیت سے نہ دیں بس جیسے ٹو پارٹ بھی جیسے آپ پھینک دی کہیں اس طرح سے کر دیں کہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے لیکن آپ کوئی اجر یا ثواب کی توقع نہ رکھیں. اس لیے کہ اجر اور ثواب کی توقع ہوتی ہے جہاں آپ اپنا مال کسی کو دیں آپ اسے اپنا مال دیکھنے بھی نہیں کر رہے اپنا مال آپ سمجھ ہی نہیں رہی. مسئلہ تو واقعی ہے, بہت بڑا مسئلہ ہے, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان میں بہت سے ادارے مضاربہ کے ہیں جو مضاربہ کی بنیاد پہ کام کر رہے ہیں. میں تقریباً 5 سال مضاربہ بورڈ کا ممبر رہا ہوں. پاکستان میں مضاربہ کا قانون ہے, آپ کو معلوم ہے 1980 میں جاری ہوا تھا مضاربہ آرڈیننس, اور مضاربہ آرڈیننس کی یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ ایک ریلیجیس بورڈ ہوگا جو ہر مضاربہ کمپنی کے ہر کاروبار اور ڈاکومنٹ کو ایگزامن کر کے اپروو کرے گا, اور جب تک وہ سرٹیفکیٹ ایشو نہ کرے کوئی مضاربہ کمپنی کاروبار نہیں کر سکتی. اس میں مولانا تقی عثمانی صاحب تھے, میں تھا, اور جسٹس خلیل الرحمان خان جو اب لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس مقرر ہوئے ہیں, یہ اس کے چیئرمین تھے. میں اپنے زمانے تک کا کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے کسی مضاربہ کو پاکستان میں اجازت نہیں دی اسٹرکٹلی جب تک 100% ہم نے بڑی سختی کے ساتھ ایک ایک چیز کو چیک نہیں کیا. کئی دفعہ ایسا ہوا کہ ایک چیز کی اجازت دے دی, بعد میں ہمیں خود خیال ہوا کہ نہیں اس سے تو یہ غلطی پیدا ہو سکتی ہے, اس سے یہ راستہ نکل سکتا ہے, وہ ہم نے ود ریٹروسپیکٹ ایفیکٹ اس کو روک دیا, جن کو اجازت دی تھی وہ ودرا کر لی. لیکن اس کے باوجود ہمیں یہ پتا چلتا رہتا تھا کہ بعض مضاربہ کمپنیاں ایسی ہیں کہ ہم سے سرٹیفکیٹ لے جانے کے بعد بعض غلط قسم کے کاروبار انہوں نے شروع کر دیے ہیں, اس کا کوئی تدارک کسی کے پاس نہیں ہو سکتا, کوئی جائز کرتا ہے نہیں کرتا ہمیں کیا معلوم. مثلا ہم نے یہ شرط رکھی تھی کہ کوئی مضاربہ کمپنی کوئی فالتو یعنی فلوئڈ جو اماؤنٹ ہے کیش اماؤنٹ, وہ حتی الامکان کسی سیونگ بینک میں نہیں رکھے گی, اس لیے کہ سیونگ بینک میں یہ انٹرسٹ ہے, فوراً اس کو ری انویسٹ کر دیں. اس پہ انہوں نے کہا جی بڑی مشکل ہوتی ہے, کوئی فلوئڈ رکھنا پڑتا ہے, تو پھر ہم نے کہا کہ ٹو دی ٹیون آف 20% فار اے پیریڈ ناٹ مور دین 120 days, 120 دن سے زیادہ نہ ہو, اور ٹوٹل اس کے 20% سے زیادہ نہ ہو, یہ فلوئڈ رکھنے کی اجازت ہے, اس لیے کہ کیش میں روزانہ ضرورت پڑتی ہے, اور کوشش کریں کہ اس کو بھی کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھیں. اس طرح کی سختی ہم نے کی تھی, لیکن اگر کوئی بازار میں بیٹھا ہوا ہے اور اس پہ پابندی نہیں کر رہا, آن پیپر اس نے یہ رکھا ہوا ہے لیکن عمل نہیں کر رہا, تو ہمارے پاس اس کا کوئی علاج نہیں. لیکن اس کے باوجود بعض مضاربہ کمپنیاں ایسی ہیں, اس کے بارے میں میرا دل کہتا ہے کہ وہ شرعی شریعت کے مطابق عمل درآمد کر رہے ہیں اور وہ ٹھیک کر رہے ہیں, لیکن میں پچھلے تقریباً 2.5 سال سے اس کا ممبر نہیں ہوں. ہم سب کو انہوں نے فارغ کر دیا, تینوں حضرات کو, خلیل الرحمان صاحب کو بھی, مولانا کو بھی, اور مجھے بھی. اب کیا ہو رہا ہے میں نہیں کہہ سکتا, لیکن میرے ایک بڑے فاضل دوست ہیں جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں, اور غالباً پاکستان انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کے کوئی بڑے سینئر عہدے دار بھی ہیں. انہوں نے بیشتر مضاربہ کمپنیز کے ڈاکومنٹس تیار کیے ہیں, اور وہ اکثر بیشتر مضاربہ کمپنیز کی طرف سے ہمارے بورڈ کے سامنے پیش ہوا کرتے تھے. خود بڑے مخلص متقی آدمی ہیں. مجھ سے جب کوئی پوچھتا ہے آج کل, اس وقت تو میں خود بتا دیا کرتا تھا, لیکن جب آج کل کوئی مجھ سے پوچھتا ہے کہ کس مضاربہ میں روپیہ لگائیں, تو میں ان کا نام بتا دیتا ہوں کہ جی محمد حسین صاحب, جن کا یہ ایڈریس ہے, آپ ان سے پوچھ لیں, جس مضاربہ کو وہ سرٹیفائی کریں کہ یہ ٹھیک ہے, آپ اس میں بے تکلف آنکھیں بند کر کے روپیہ لگا دیں. ان کا ایڈریس میں ڈاکٹر صاحبہ کو دے دوں گا, کراچی میں ہیں, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں, بہت نیک مخلص آدمی ہیں, اور اکثر مضاربہ کمپنیز کے ڈاکومنٹ ان کے بنائے ہوئے ہیں. ایک سوال ہے, جو لوگ بینکوں میں کاروبار کے لیے لون لیتے ہیں, ان کا کہنا ہے کہ اس کے بغیر کاروبار اسٹیبل نہیں ہو سکتا, کیونکہ پیپر ٹرانزیکشن کے بعد اتنا نہیں بچتا کہ لون کے بغیر کاروبار کیا جا سکے. میرے خیال یہ تو وہی ہے کہ زلیخا مرتھی کی عورت تھی, بھائی بینکوں میں جو لون ہے فائنینس کر دیا کہ اس میں کیا ہوتا ہے, اگر کہیں سے بغیر سود کے ملتا ہے تو لیں, نہیں ملتا تو پھر نہ کریں. یعنی میں اس میں کیا کہہ سکتا ہوں, لون تو سود پر ملتا ہے وہاں, اور سود کے بارے میں جو کچھ فائنینس کیا وہ آپ کے سامنے ہے. پی ٹی سی واؤچر جائز ہے کہ نہیں یہ مجھے معلوم نہیں, پی ٹی سی واؤچر کیا ہیں, کیسے ہوتے ہیں میں جانتا نہیں. فکس ڈپازٹ میں پیسہ رکھنا جائز ہے کہ نہیں, پی ایل یعنی پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ جائز ہے کہ نہیں. فکس ڈپازٹ تو میرا خیال ہے بالکل ہی جائز نہیں ہے, پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ میں گنجائش ہو سکتی ہے اس آبزرویشن کے ساتھ جو ابھی میں نے عرض کی. پی ٹی سی واؤچر نہیں, اگر یہ ہو کہ جب پیسہ آئے گا تو دے دیں گے, اور بینک اس مدت کے معاوضے میں کوئی انکریز نہ لے, تو یہ جائز ہے. فرض کیجیے آپ نے آپ کے بینک میں 25,000 روپے ہیں, آپ نے شاپنگ کر لی 1,00,000 روپے کی, اور بینک سے طے ہوا کہ آپ دے دیں گے جب, اور آپ نے 1,00,000 روپے ہی بینک کو دیے, تو ٹھیک ہے جائز ہے, اس میں کوئی قباحت نہیں. لیکن اگر بینک کہے گا جی 1,00,000 روپے کے ہم 1,20,000 روپے لیں گے, تو یہ سود ہو جائے گا, یہ جائز نہیں ہے. نہیں یہ اس کو ذخیرہ اندوزی نہیں کہتے، جس کو احتکار کہتے ہیں حدیث میں آیا المحتکر ملعون، احتکار کرنے والا ملعون ہے، لعنت ہے اس پہ اللہ کی، وہ احتکار ہے کہ آپ مارکیٹ سے ساری کموڈیٹیز خرید لیں اپنے پیسے کے زور پر، اور خرید کے زبردستی ایک قلت اسکیئرسٹی پیدا کر دیں، اور جب آپ کی قلت کے نتیجے میں اس کی قیمت بڑھتی جائے پھر آپ اپنا ذخیرہ نکال کے بیچیں، یہ ناجائز ہے۔ لیکن مارکیٹ میں چیز مل رہی ہو، آپ کو معلوم ہے کہ مل رہی ہے، لیکن یہ آپ کا اندازہ ہے کہ کل اس کی قیمت بڑھ جائے گی، تو جب بڑھ جائے تو آپ بیچیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، یہ ہولڈنگ نہیں ہے۔ ایک عورت اپنے بچوں کی کفالت کرتی ہے سود کے ذریعے، یہ جائز ہے کہ نہیں؟ بچوں کو پالنے کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے، اگر اس عورت کا خاوند ماں باپ نہ ہوں تو وہ کیا کرے؟ میرا مشورہ یہ ہوگا کہ این آئی ٹی یونٹ میں لگا دیں، اس میں بھی خاصا انکم ہوتا ہے، اور جو اس کا جو پروفٹ ہے وہ میرا خیال ہے بینکوں کے سود سے زیادہ ہے، اور وہ سیف بھی ہے، ہر چھ مہینے بعد وہ پروفٹ ڈکلیئر کرتے ہیں۔ این آئی ٹی یونٹ نیشنل انویسٹمنٹ ٹرسٹ کارپوریشن آف پاکستان ہے، جو آج سے تقریباً 25-30 سال پہلے قائم ہوئی تھی، اور جب یہ جناب ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں بلا سود بینکاری اور بلا سود ٹرانزیکشن کا کام شروع ہوا، تو سب سے پہلے یہ طے کیا گیا تھا کہ این آئی ٹی کو سود سے پاک کر دیا جائے گا۔ چنانچہ اس وقت ایک ہمارے دوست تھے سید مظفر احمد اشرف، جو بڑے مخلص دیندار مسلمان ہیں، وہ اس کے چیئرمین تھے، تو انہوں نے 4-5 سال کی محنت سے اس کے کاروبار کو اس طرح سیٹ کر دیا تھا کہ وہ شریعت کے مطابق آج تک چلا آ رہا ہے، اس کے ڈاکومنٹس، اس کا طریقہ کار، اس کے پورے جتنے بھی ٹرانزیکشنز ہیں وہ سارے کے سارے اس کے مطابق ہیں۔ انہوں نے اپنے زمانے میں ایک ریلیجیس بورڈ بھی قائم کیا تھا، جو وقتاً فوقتاً اس کے کاروبار میں مشورہ دیتا رہتا تھا۔ جہاں تک میرے علم ہے، اب وہ ریلیجیس بورڈ کوئی فارملی تو نہیں ہے، لیکن وقتاً فوقتاً لوگوں سے مشورہ کرتے رہتے ہیں، مجھ سے بھی بعض اوقات پوچھتے رہتے ہیں، اس لیے مجھے معلوم ہے، اور بھی بعض اہل علم سے معلوم کرتے رہتے ہیں، تو مجھے پتہ چلتا رہتا ہے کہ وہ کر رہے ہیں، اور ان کے ڈاکومنٹس ہر سال رپورٹ شائع بھی ہوتی ہے، جس کو پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے کاروبار اکثر شیئر کے مطابق ہیں۔ ان کا ایک شیئر 10 روپے کا ہوتا ہے، اور خود حکومت پاکستان نے بھی اس کو سپورٹ کرنے کے لیے، چونکہ یہ بلا سود تھا، یہ انشور کیا ہے کہ جتنے مضاربہ کمپنیاں بنیں گی اس میں 25% یا 20% شیئر این آئی ٹی یونٹ کو خریدنے کا پریفرنشل رائٹ ہوگا، یعنی پیشگی حصص اس کو فروخت کر دیے جائیں گے۔ تو ہر مضاربہ میں 20% شیئر این آئی ٹی یونٹ کے ہیں، جتنے مضاربہ پاکستان میں چل رہے ہیں، تو اس اعتبار سے مضاربہ میں بھی اس کا بڑا رول ہے، اور اکثر وہ لیزنگ کا کام کرتے ہیں، لیزنگ کے کام میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے، اور جو شریعت کے خلاف بھی ہیں لیزنگ، اس میں بہت جزوی قسم کی قباحتیں ہیں جس کو آسانی سے اوائڈ کیا جا سکتا ہے۔ مثلاً مشینری خرید کے کرائے پہ دے دیں، مشینری آپ نے امپورٹ کروا لی اور ایک شخص فیکٹری لگاتے آپ نے کرائے پہ دے دی، ہر سال اس کا کرایہ آپ لے رہے ہیں، یہ جائز ہے، بشرطے کہ ڈپریشیشن اور ویئر اینڈ ٹیئر آپ کے ذمے ہو۔ تو اس طرح کی کچھ انہوں نے لیزنگ کی ہے، کچھ وہ کنسٹرکشن کے کام میں روپیہ لگا رہے ہیں، کچھ امپورٹ ایکسپورٹ کے کام میں لگا رہے ہیں، جو اکثر و بیشتر جائز کام ہے۔ اس لیے این آئی ٹی یونٹ آپ خرید لیں، اس کے یونٹ ملتے ہیں، ویسے تو ایک یونٹ کی قیمت 10 روپے ہے، لیکن جو ڈاکومنٹ ہے وہ 10 یونٹ کی بھی ہے، 25 کی بھی ہے، 100 کی بھی ہے، 500, 1000 اس طرح کی ہے، اور ہر 6 مہینے بعد وہ ڈکلیئر کرتے ہیں، اس میں وہ آپ سے پوچھ لیتے ہیں کہ جو پروفٹ ہے اس کو ری انویسٹ کر دیں یا پروفٹ آپ کو کیش دے دیں۔ اگر آپ کہیں ری انویسٹ کر دیں تو ری انویسٹ کر کے آپ کو نئے شیئر بھیج دیں گے، وہ آپ رکھ لیجئے، پھر اس کو ری انویسٹ کر کے پھر نئے شیئر بھیج دیں گے، وہ بڑھتا جائے گا۔ اور اگر آپ کہیں کہ آپ کو کیش دے دیں، تو ہر 6 مہینے بعد ایک رسید جاری کر دیتے ہیں، اس کو آپ این آئی ٹی یونٹ کا اکاؤنٹ جس بینک میں ہو آپ وہ رسید اس بینک میں جا کے دے دیں، اور جیسے بینک سے چیک کیش کرواتے ہیں کیش کروا کے پیسے لے لیں۔ ہاں لیکن چونکہ مائنر ہے، بہت تھوڑا سا ہے، اس لیے نظر انداز کر دیتے ہیں لوگ عام طور سے۔ جی پی فنڈ تو ٹھیک ہے، جی پی فنڈ میں تو کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن جی پی فنڈ پہ جو انکریز گورنمنٹ کی طرف سے ملتا ہے اس کے بارے میں 2 نقطۂ نظر ہیں لوگوں کے۔ ایک نقطۂ نظر ہے مولانا شفیع الدین تھانوی کا، مفتی محمد شفیع صاحب کا، اور اکثر علماء دیوبند کا، کہ یہ سود نہیں ہے۔ ایک نقطۂ نظر ہے مولانا مودودی کا، کہ یہ سود ہے۔ اب آپ کو جس پر اعتماد ہو آپ اس پہ عمل کر لیں۔ میں نے اس کو سود سمجھا ہمیشہ، اور میں نے اپنے سی پی فنڈ پر سود کے بارے میں لکھا کہ نہ لگایا جائے، اور میں انشور کرتا رہتا ہوں کہ نہ لگے۔ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہے سود، لیکن اتنے بڑے بڑے آدمی جیسے مفتی شفیع صاحب، اور مولانا شفیع الدین تھانوی اس کو سود نہیں سمجھتے. آپ ان کی رائے پہ عمل کرنا چاہیں تو کر لیں. ہاں ٹھیک ہے, سلیپ ان پارٹنر تو مضاربہ ہی ہوا نا, لیکن اگر پیسہ ڈوب گیا تو اس کا پیسہ ڈوب جائے گا سارا. کاروبار میں جب اس پیسے کو فرض کیجئے, اس پیسے سے ایک مکان خرید کے خرید لیا, سامان خرید لیا, امپورٹ کروا لیا, اس میں سے آدھا ڈوب گیا آدھا رہ گیا, تو اس کو آدھا ملے گا. والوضیعہ علی قدر المالین, میں نے کہا تھا کہ جو نقصان ہے وہ بقدر شیئر برداشت کرنا پڑے گا. تو اگر اس کا لائبلٹی ہے تو پھر اس کو اختیار ہے. جی میں نے سورا نہیں, اگر ذرا بلند آواز سے فرمائیں. ہاں ہاں وہ آپ رکھ لیجئے, بالکل رکھ لیں, بالکل رکھیں. اپنے پیسے بھی کنورٹ کروا کے ڈالر میں رکھ دیں اکاؤنٹ, اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے. جائز ہے, کسی کو لے کے دے دیں بغیر ثواب یا اجر کی نیت کے. بس میرے خالف سوالات تو سب ہو گئے.